أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين اللهم أجل لوليك الفرج. اسلام کے بنیادی عقائد کے موضوع پر یہ سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، اور آج ولایت کے موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ ولایت جو مکتب اہل بیت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہ نبوت کے آداب و مقاصد کا ایک تسلسل ہے. اگرچہ پاک پیغمبر جس آخری دین کو اور وحی الہی کو لے کر آئے تھے، جس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہوگا، کوئی اور وحی نازل نہیں ہوگی، اس دین کو کامل شکل میں پاک پیغمبر بشریت کو سپرد کر کے گئے ہیں. لہذا نظام امامت ایک ایسا نظام ہے کہ جو انہی نبوت کے آداب کو آگے پہنچانے والا اور ان آداب کو مکمل کرنے والا ایک نظام ہے. اس وحی الہی کی بقا اور دوام اور پوری بشریت اور پورے انسانی معاشروں پر اس کو نافذ کرنے کا ایک ضامن نظام ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر یا تمام انبیاء کا جو اصلی ترین کام تھا وہ کیا تھا. وہ کام یہ تھا جو پاک پیغمبر نے بھی جس کو انجام دیا، کہ انسانیت کو، بشریت کو کمال تک پہنچانا، ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا، تکمیل اخلاق، اور انسانوں کے اس معاشرے کو خدا کا پسندیدہ معاشرہ اور انسان بنانا، رضوان خدا تک انسانوں کو پہنچانے والا ماحول فراہم کرنا. لہذا پاک پیغمبر جب اس کام کا آغاز کرتے ہیں تو چونکہ ہدف و مقصد صرف ایک دو انسانوں کو اس کمال تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ پوری بشریت کو اس کمال تک پہنچانا ہے، لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک پیغمبر نے کون سا طریقہ اختیار کیا. ظاہر طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے، راستہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں تمام انسانوں کو اس مقام تک پہنچانے کی صحیح جد و جہد اور کوشش ہونی چاہیے، اور ایک ایسا نظام وجود میں آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے تمام انسان اس مقام تک پہنچ جائیں. تو پاک پیغمبر ایک ایسے انسان سازی کے کارخانے کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کارخانے سے مراد یعنی ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر ایک ایسا ماحول فراہم ہو، ایسی اقدار اس کے اندر ظاہر ہوں کہ جس کے وجہ سے وہ انسان کمال تک پہنچ جائے. اسلامی معاشرے کی خصوصیات یہ ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کا پورا کنٹرول خدا کے پاس ہو، توحید کے زیر تحت ہو، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جس کا حاکم خود الہی نمائندہ ہو، خدا کا منتخب نمائندہ ہو، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے تمام چیزیں، جس کے در و دیوار، اس کے بازار، اس کے تعلیمی ادارے، اس کے اقتصادی مراکز، اس کی سیاسی سرگرمیاں، اس زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوں، خدائی دستورات اور الہی دستورات کے مطابق ہوں، اور وہ الہی نمائندہ ان تمام انسانوں کو اور اس معاشرے کو، اس کی جہت اور اس کی سمت کو، اس کی حرکت اور اس کی فعالیت کو، اس کے رخ کو، اس کے تمام عادات و اطوار کو خدائی قانون کے تحت اور اللہ کی جانب اور اللہ کی سمت لے کر آگے بڑھ رہا ہو. تو یہ ایک اسلامی معاشرے کی خصوصیت اور اس کے خد و خال میں سے ہے. اس کے برعکس غیر اسلامی معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا معاشرہ کہ جس کی تمام چیزیں انسان کو غیر خدا کی طرف لے کر جا رہی ہوں، ایک ایسا معاشرہ کہ جس پر جو حکومتی نظام ہے، جو کنٹرول کرنے والے گروہ ہیں، وہ سارے غیر خدائی ہوتے ہیں، جن کو شریعت جواز فراہم نہیں کرتی، جو دستورات الہی کے مطابق حاکم نہیں بنتے، اور نہ ہی معاشرے کو اس ڈگر پر لے کر چلتے ہیں کہ جس پر چلنے کے نتیجے میں انسان کمال تک پہنچ جائے اور اپنے ہدف خلقت تک پہنچ جائے. لہٰذا ایک ایسا معاشرہ کہ جو ان خطوط پر استوار ہے، اسے غیر اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اور جس کے تمام چیزیں انسان کو، اس کا میڈیا، اس کے بقیہ مراکز، انسان کو دنیا طلبی اور شیطانیت کی طرف لے کر جا رہے ہوں، تو اس معاشرے کے مقابلے میں وہ معاشرہ ہے. لہذا انبیاء آ کر اسلامی معاشرے کی تشکیل کی کوشش کرتے ہیں، لہذا پاک پیغمبر نے بھی اسی ہدف کو مد نظر رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاک پیغمبر اتنے عظیم کام کو خود تنے تنہا انجام دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً پاک پیغمبر کو ایک ایسے صاحب ایمان، صاحب عقیدہ، ایک مضبوط دل اور منظم ایک گروہ کی ضرورت ہے کہ جو گروہ پاک پیغمبر کے ساتھ 100% ہم آنگ ہو، پاک پیغمبر کے ساتھ ہم رزم ہو، ہم عزم ہو، ہم بزم ہو، ایک ایسی انہی صفات کا حامل گروہ پاک پیغمبر اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پاک پیغمبر ایک اسلامی حکومت اور ریاست کو تشکیل دیتے ہیں اور اس حکومت کے ذریعے سے پاک پیغمبر اسلام کے احکامات کو اس معاشرے میں نافذ کرتے ہیں، عملی کرتے ہیں، اس معاشرے کے خطوط کو واضح کرتے ہیں، اس معاشرے کی حرکت کی سمت اور اس کے رخ کا تعین کرتے ہیں کہ اس معاشرے کو کس سمت میں اور کن اصولوں کے تحت حرکت کرنی چاہیے۔ لہذا اس کام کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرے کے وہ خد و خال ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی چند بڑی نمایاں خصوصیات جو بقیہ جگہوں پر ذکر کی گئی ہیں کہ جو ریاست مدینہ، معروف ریاست مدینہ جو آج کل اس اصطلاح کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی 7 بنیادی ترین خصوصیات جو رہبر معظم نے 250 سالہ کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ لہذا یہ مرحلہ پاک پیغمبر اس انداز سے طے کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا موضوع ولایت ہے اور ولایت کا بنیادی ترین مفہوم جو قرآن کی نظر میں ہے کہ اس کا کیا مقام بنتا ہے اور اس کی کیا جگہ ہے، تو یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ جب پاک پیغمبر نے اس مکہ کی جاہلیت کے اس ماحول میں ایک ایسی صف بندی کی، ایک ایسے گروہ کو تیار کیا، ایک باطل کے محاذ کے مقابلے میں ایک حق کا محاذ جو ہے وہ تشکیل دیا اور اپنے ایک ایسی امت تشکیل دی جو پہلی امت اسلامیہ تھی جو چند افراد پر مشتمل تھی، جو پاک پیغمبر کے افکار و نظریات اور ان پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لے کر آئے تھے، تو پاک پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ جو گروہ ہے یہ آپس میں اتنا مربوط ہو، اتنا منظم ہو، اتنی ان کے آپس میں شدید وابستگی ہو کہ کوئی چیز بھی ان کو تحلیل نہ کر سکے، اس باطل معاشرے کے یا باطل نظام کے یا باطل محاذ کے جو نظریات و افکار ہیں وہ ان کو دوبارہ سے اپنے اندر ہضم نہ کر سکے۔ تو لہذا ایک ایسے رشتے کی ضرورت تھی کہ جس رشتے کے اندر یہ ایسے بند جائیں، اس رشتے کے اندر اس طرح سے منسلک ہو جائیں کہ کوئی تیسری چیز ان کو آ کر متاثر نہ کر سکے، یہ ان افکار کے اندر دوبارہ سے تحلیل نہ ہوں۔ تو یہاں پر ایک ایسا رشتہ کہ جو رشتہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس رشتہ ولایت کے تحت یعنی پاک پیغمبر جس کا مرکز و محور ہیں، چونکہ ولایت جو ہے وہ ولایت خدا بھی ہے، ولایت انبیاء بھی ہے، ولایت ائمہ معصومین بھی ہے، تو اس زمانے میں جو ولایت کا رشتہ تھا وہ پاک پیغمبر کے ذریعے سے استوار ہوا ان مومنین کے بیچ میں، اور وہ اس کا جو مرکز و محور تھا وہ پاک پیغمبر کی ذات اقدس تھی۔ لہذا اس رشتے کے اندر استوار یہ گروہ کہ جو ایک شدید وابستگی کے تحت، یعنی ایک ایسی وابستگی کہ جس کو کوئی چیز جو ہے وہ توڑ نہیں سکتی تھی، ایسے رشتے میں ان کو منسلک کیا، چونکہ انہوں نے بہت بڑے کاموں کو انجام دینا تھا، پاک پیغمبر کا ساتھ دینا تھا اور باطل محاذ کے جو اس وقت ایک قدرت مند محاذ تھا مادی اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے یقیناً ایک ایسی رشتے اور ایک ایسی پیوند اور رابطے کی ضرورت تھی کہ جو پاک پیغمبر نے ولایت کے عنوان سے ان افراد کے درمیان میں قائم کی۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک کو پیمائی کرنے والے جو برفانی پہاڑوں پر جاتے ہیں، ان کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت ہی دشوار گزار راستوں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے، تو وہ طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر وہ 10 افراد ہیں تو وہ سب کے سب شروع میں یہ طے کرتے ہیں کہ سب نے ایک رسے کے ساتھ سب اپنے آپ کو باندھ لیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی اضافی وزن لے کر ساتھ نہ جائے، جہاں پر پہلا قدم رکھے وہیں پر دوسرا بھی رکھے اور ادھر ادھر توجہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا پاؤں اگر لڑکھڑائے تو وہ گہری کھائی میں جا گرے۔ لہذا ضروری ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہو تاکہ اگر ایک گرنے لگے تو باقی سارے اس کا سہارا بنے، اور پھر انہوں نے ایک رسے کو ایک چوٹی پر ڈالا ہوتا ہے تاکہ اس چوٹی کے ذریعے سے وہ اس رسے کو پکڑ کر اس اونچائی کی طرف جائیں، اس بلندی کو سر کریں۔ تو اس مثال کو بھی ولایت کا مفہوم سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جب ان دشوار گزار حق کے راستوں کو طے کرنا ہوتا ہے اور ایک ولی کے ہمراہ ان آداب تک پہنچنا ہے، تو یقیناً وہ چوٹی جو توحید کی چوٹی ہے اس تک پہنچنے کے لیے وہاں پر وہ جو رسہ ہے، وہ جو حبل خدا ہے، حبل اللہ ہے، وہ اس زمانے کا امام اور رہبر اور ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ کے جو اس پیغام توحید کو قبول کر چکے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں بھی مربوط ہوں، آپس میں بھی وابستہ ہوں، اور اس ولی خدا کے ساتھ بھی، نبی خدا کے ساتھ بھی باہم مربوط ہوں، اور یہ رابطہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ جس رابطے کو کوئی چیز بھی توڑ نہ سکے، اس رابطے کو خراب نہ کر سکے۔ بس یہی رابطہ باعث بنا کہ بعد حضرت پیغمبر جب یہ سلسلہ دوسروں کے ہاتھ میں آیا، اور اس میں بالخصوص بنی امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں یہ اصل جو تحریک اسلام تھی، تحریک تشیع تھی، اس کی بقا کا راز بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں ایک معصوم امام اور ایک ولی خدا اور حجت خدا کی زمین پر موجودگی، اس معاشرے کے اندر موجودگی، اور ان کے ساتھ مربوط افراد کے جو جن کا اپنے امام سے گہرا رابطہ تھا، یہ چیز باعث بنی کہ تشیع اپنے افکار و اپنے نظریات کو، اپنے اصولوں کو ان مشکل ترین حالات میں اور ان ظلم و ستم کے ماحول سے بھی بچا کر آج اس آخری زمانے میں پہنچا سکی ہے۔ یہ تحریک تشیع میں جو رشتہ ولایت تھا، یہ اتنا قوی تھا کہ یہ باعث بنا کہ اسلام کے اصلی ترین افکار و نظریات آج بعد والی نسلوں کے لیے پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ یہ امام زمان حضرت حجت اجل اللہ فرج و شریف کے ظہور تک انشاءاللہ یہ افکار و نظریات اسی طرح فروغ پاتے رہیں گے، اور یہ دنیا انشاءاللہ عدل و انصاف سے پر ہوگی، اور اصلی اسلام کے ان اصولوں پر اس پورے معاشرے کا نظام استوار ہوگا۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ہونے چاہیے، تو ان تعلقات کی دو قسمیں ہیں، ایک معاشرے کے اندرونی تعلقات ہیں اور ایک اس معاشرے کے بیرونی تعلقات ہیں، باہر کی دنیا سے اس کا جو رابطہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو اسلام نے اصول دیا ہے کہ جو اسلامی معاشرے کا اندرونی رابطہ ہے، اس معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان اور مومنین آپس میں کس طرح سے رابطے میں ہوں، انتہائی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور باہم ہمدردی اور انسان دوستی کے ساتھ، یہ اندرونی رابطہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اور ایسے ہونا چاہیے کہ گویا کسی ایک جگہ پر اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سب محسوس کریں، گویا تمام مومنین اور مسلمان ایک جست واحد کی مانند ہوں کہ جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ لہذا کسی ایک مسلمان پر دنیا کے کسی بھی خطے میں، وہ اسلامی معاشرے کا ایک حصہ اور ایک جز ہے، ایک اکائی ہے، لہذا سب کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطے ہیں، یعنی غیر اسلامی معاشروں اور غیر خدائی معاشروں کے ساتھ جو رابطے ہیں، وہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ان کا تسلط قبول نہیں کرنا چاہیے، ان کی ولایت قبول نہیں کرنی چاہیے، ان کی سرپرستی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام رابطے سے منع نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے اندر ہضم ہو جانا، تحلیل ہو جانا، زیر تسلط ہو جانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ اسلامی معاشرے کے ان اوصاف کے منافی ہے کہ غیروں کے زیر تسلط ہوا جائے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اس کے بعد ایک اور جو آخری بحث ہے وہ یہ ہے کہ ولایت جو ایک نظام ہے، جو مکتب اہل بیت کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو صرف مان لینا اور اس کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور آئمہ اہل بیت معصوم ہیں، وہ نبی کے وارث ہیں، اور ہر زمانے کے اندر ایک معصوم امام کا ہونا ضروری ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس ولایت کو معاشرے میں عملی کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فردی طور پر اہل ولا ہوں، یعنی میں ولایت کو قبول کرتا ہوں اور آئمہ سے محبت کرتا ہوں، ان کو معاشرے کا اصلی حاکم تصور کرتا ہوں اور مانتا ہوں، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، صرف فردی ولایت کافی نہیں ہے، جب تک کہ اجتماعی ولایت نافذ نہ ہو۔ ولایت چونکہ ایک سسٹم اور ایک نظام ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص فردی طور پر اس کا قائل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کو آمادہ کرے، تیار کرے، اور پورے معاشرے میں یعنی اس اصلی حاکم کو اور اس رہبر اور رہنما کو اور اس اللہ کے معصوم نمائندے کو یعنی حاکم بنائے، اور اس کے بنانے کے لیے ماحول فراہم کرے، اور اس شخصیت کے مقابلے میں کہ جو جھوٹے نمائندے اور غیر خدائی راستوں سے آئے ہوئے حکمران جو برسر اقتدار ہیں، جو اس انسانی معاشرے کو کسی دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور ان کو رد کرنا اور معاشرے کو ایک حقیقی الہی نمائندے کے لیے تیار کرنا، یہ ولایت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ لہذا کوئی حقیقی معنوں میں اہل ولا وہی ہو سکتا ہے، اہل ولایت وہی ہو سکتا ہے کہ جو ولایت کو صرف ایک ذہنی اور قلبی عقیدے اور نظریے کے طور پر ہی نہ لے، بلکہ اس سے آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ کر اس ولایت کو معاشرے میں عملی کرنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ بس غدیر کا اصلی ترین پیغام یہی ہے، غدیر کا اصلی ترین پیغام صرف علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد سے محبت ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ ان آئمہ خدا کو اپنا اصلی ترین حاکم سمجھنا، معاشرے کا حاکم سمجھنا، اور صرف آئمہ کو شرعی مسئلے پوچھنے کی حد تک تصور نہ کرنا کہ امام موجود ہوں تو ان سے شرعی مسئلے پوچھے جائیں اور ان سے مثلا حاجات کی برابری کے لیے ان سے دعائیں کروائی جائیں، بلکہ ہمیں آئمہ کو اس سے بہت وسیع اور بڑے دائرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے ان کو خلق کیا ہے، ان کو بھیجا ہے انسانیت اور بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، اور وہ ہدایت اور رہنمائی حقیقی معنوں میں اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب نظام حکومت، نظام سیاست وہ آئمہ کے ہاتھ میں ہو، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاتھ میں ہو اور انہی کے ہاتھ میں ہو کہ جن کو اللہ کے دین نے اجازت دی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنوں میں اہل ولایت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔